71 مین جملہ ان پیش گوئیوں کے جو پوری ہو چکی ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے میری سچائی پر ایک نشان ہے، یہ ہے کہ جب میری لڑکی مبارکہ پیٹ میں تھی اور قریباً 25 روز اس کی پیدائش میں باقی رہتے تھے تو اس لڑکی کی والدہ نہایت تکلیف میں مبتلا تھی، اور حساب کی غلطی سے یہ غم بھی ان کو لائق ہوا کہ شاید یہ حمل نہ ہو کوئی اور بیماری ہو، کیونکہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رہنے کی وجہ سے خیال کیا کہ یہ 11واں مہینہ جاتا ہے اور عام دستور کے لحاظ سے یہ مدت حمل کی نہیں ہو سکتی، اس لیے دوری تکلیف دامن گیر ہو گئی، اور جب ایسے ایسے خیالات سے ان کا غم حد سے بڑھ گیا تو میں نے ان کے لیے دعا کی، تب مجھے یہ الہام ہوا، آیداں روزے کے مستخلص شود، یعنی وہ دن چلا آتا ہے کہ چھٹکارا ہو جائے گا، اور اس الہام کے معنوں کی مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اسی وجہ سے کوئی لفظ بشارت کا اس الہام میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ چھٹکارا کا لفظ استعمال کیا گیا، چنانچہ میں نے اس الہام سے اپنی جماعت میں سے بہتوں کو اطلاع دے دی، آخر 27 رمضان 1314 ہجری کو لڑکی پیدا ہو گئی جس کا نام مبارکہ رکھا گیا، کیونکہ انہی دنوں میں مجھے معلوم کرایا گیا تھا کہ ایک نشان ظاہر ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جس روز لڑکی کا عقیقہ تھا اسی روز ہمیں اطلاع پہنچی کہ وہ لیکھ رام جس کے مارے جانے کی نسبت پیش گوئی کی گئی تھی وہ 6 مارچ 1899 عیسوی کو اس غدار دنیا سے عالم مجازات کی طرف کھینچا گیا، تمام گواہ اس پیش گوئی کے زندہ ہیں جو حلفن بیان کر سکتے ہیں۔ 72 اور من جملہ میرے نشانوں کے جو میری تائید میں خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، ایک عظیم الشان نشان جو سلسلہ نبوت سے مشابہ ہے، یہ ہے کہ براہین احمدیہ میں ایک یہ پیش گوئی تھی، یعصمک اللہ وَإِلَّمْ يَعْصِمْكَ النَّاس وَإِلَّمْ يَعْصِمْكَ النَّاس يَعْصِمُكَ اللہ، اس پیش گوئی میں اس زمانہ بلا اور فتنہ کی طرف اشارہ تھا جبکہ ہر ایک انسان مجھ سے منہ پھیر لے گا اور تباہ کرنے یا قتل کرنے کے منصوبے سوچیں گے، سو میرے دعویٰ مسیح موعود و مہدی موعود کے بعد ایسا ہی ظہور میں آیا، تمام لوگ یک دفعہ برسر آزار ہو گئے اور انہوں نے اول یہ زور لگایا کہ کسی طرح نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ سے مجھے ملزم کر سکیں، پھر جبکہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ برخلاف اس کے نصوص صریحہ اور قویہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ فی الواقعہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ حاشیہ، یاد رہے کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اس مدعا پر قرآن شریف کی دو آیتیں شاہد ناطق ہیں۔ ایک، اول یہ آیت، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و متحرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا وہ فضل اور کرم یاد کر جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت تھی کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت سے وفات دوں گا، یعنی تو مصلوب نہیں ہوگا، اور تجھے وفات کے بعد اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی تیرے برگزیدہ اور صادق ہونے کے بارے میں آثار قویہ اور جلیہ ظاہر کروں گا، اور اس قدر دنیا میں تیرا ذکر خیر باقی رہ جائے گا کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ تو خدا کا مقرب ہے اور اس کی حضرت قدس میں بلایا گیا ہے، اور جو الزام تیرے پر لگائے جاتے ہیں ان سب سے تیرا پاک دامن ہونا ثابت کر دوں گا، اور تیرے تابعین کو جو تیری صحیح صحیح تعلیم کی پیروی کریں گے حجت اور برہان کے روح سے قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور نیز تیرے مخالفوں اور گالیاں دینے والوں پر ذلت ڈالوں گا، وہ ہمیشہ ذلت سے عمر بسر کریں گے۔ درحقیقت خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پردے میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر ایک بشارت دی ہے، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو تیرے مارنے کے درپے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نور دنیا میں نہ پھیلے، یہ تمام نامراد رہیں گے، اور عیسیٰ مسیح کی طرح تنگی کے وقت میں خدا تیری نصرت کرے گا اور دشمنوں کے شر سے تجھے بچائے گا، اور تیرے پر بہت الزام لگائے جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ تمام الزاموں سے تجھے پاک۔ حاشیہ در حاشیہ، ہر ایک رسول یا نبی یا محدث مامور من اللہ جو دنیا میں آتا ہے، خدا تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ شریر اور خبیث آدمی اس پر انواع و اقسام کے الزام لگایا کرتے ہیں، اور امتحان کے لیے ان کو الزام لگانے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت مسیح کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسا طریقے تعلیم عطا کیا تھا جس سے بدبخت یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ وہ توریت کو چھوڑتا ہے اور الہاد کی راہ سے اس کے اور معنی کرتا ہے، اور نیز کہتے تھے कि इस शख्स में तकवा और परहेजगारी नहीं, खाऊ पीऊ है और शराबियों और बदचलनों के साथ खाता पीता और उनसे इख्तलात करता है और अजनबी औरतों से बातें करता है। चुनाचे नादान यहूदियों के ये एतराज़ात आज तक हैं कि यसू ने, जिसको ईसाई अपना खुदा करार देते हैं, नापाक औरतों से अपने तई दूर नहीं रखा, बल्कि जब एक जनाकार औरत इत्र लेकर उसके पास आई तो उसको दानिस्ता ये मौका दिया कि वो हराम की कमाई का इत्र उसके सर को मले और उसके पैरों पर अपनी जीनत करदा बाल रखे, और ऐसा करना उसको रवा न था। ऐसा ही उनका ये भी एतराज़ है कि मसीह इलामी शर्त के मुवाफिक नहीं आया, क्योंकि मलाकी नबी ने पेशगोई की थी कि मसीह नहीं आएगा जब तक कि एलिया नबी दोबारा दुनिया में ना आ जाए। बस जिस हालत में एलिया तो अब तक दुनिया में नहीं आया तो मसीह क्यों कर आ गया? ये वो एतराज़ हैं जो यहूदियों की किताबों में लिखे हैं, जिनमें से बाज मेरे पास मौजूद हैं। बस खुदा ताला इस आयत में वादा फरमाता है कि इन तमाम इल्ज़ाम से मैं तुझे बरी करूँगा। ऐसा ही ईसाइयों ने भी हज़रत मसीह पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे कि गोया नाऊज़ बिल्ला उन्होंने खुदाई का दावा किया है और खुदा ताला ने हज़रत मसीह को इतला दी थी कि ऐसे ऐसे नापाक इल्ज़ाम तेरे पर लगाए जाएंगे, और साथ ही वादा दिया था कि मैं तेरे बाद एक नबी आखिर उस जमां भेजूँगा और उसके ज़रिए से ये तमाम एतराज़ात तेरी ज़ात पर से दफ़ा करूँगा और वो तेरी सच्चाई की गवाही देगा और लोगों पर जाहिर करेगा कि तू सच्चा रसूल था। तो ऐसा ही वकूअ में आया, यानी जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और खुदा ताला की तरफ से मबूस हुए तो आपने हज़रत मसीह का दामन हर एक इल्ज़ाम से पाक करके दिखलाया। मिन हो करेगा और क़यामत तक तेरे गुरु को गलेबा बख्शेगा। और ये फ़िक्रा जो आयत मसूफ़ा बाला में है कि मुतहरों का मिनल्लदीन कफ़र हो, इसमें यह इशारा है कि जिस तरह जब मसीह अलैहिस्सलाम पर यहूदियों और ईसाइयों ने बहुत से इल्ज़ाम लगाए तो हज़रत मसीह को वादा दिया गया कि खुदा ताला तेरे बाद एक नबी पैदा करेगा जो उन तमाम इल्ज़ामात से तेरे दामन का पाक होना साबित कर देगा। ऐसा ही तेरी निस्बत खुदा ताला ने इरादा फरमाया है कि आखिरी ज़माने में जबकि दुश्मनों की नुकता चीनी और ऐब गिरी कमाल को पहुँच जाएगी, तेरी तस्दीक के लिए तेरी ही उम्मत में से एक शख्स जो मसीह मौद है पैदा किया जाएगा। आशिया ये ज़माना जिसमें हम हैं ये वही ज़माना है जिसमें दुश्मनों की तरफ से हर एक किस्म की बदज़बानी कमाल को पहुंच गई है और बदगोई और ऐबगिरी और इफ्तरा परदाज़ी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब इससे बढ़कर मुमकिन नहीं, और साथ उसके मुसलमानों की अंदरूनी हालत भी नहायत ख़तरनाक हो गई है। सदा बिदात और अनवा अकसाम के शिरक और इलहाद और इनकार ज़हूर में आ रहे हैं, इसलिए कतई और यकीनी तौर पर अब ये वही ज़माना है जिसमें पेशगोई मुतहरों का मिनल्लज़ीना के मुताबिक अजीम शान मुसलह पैदा हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मैं हूँ। मिन हो
इजाफी नोट ख़त्म।
वो तेरे दामन को हर एक इल्ज़ाम से पाक साबित कर देगा और तेरे मौजज़ात ताज़ा करेगा। और इस पेशगोई में ये भी इशारा है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल नहीं होंगे और आपका रफ़ा इलस्समा अपनी नबूवत के रूह से आफ्ताब की तरह चमकेगा, क्योंकि हज़ारहा अलिया इस उम्मत में पैदा होंगे। और इस पेशगोई में साफ लफ्ज़ों में बतलाया गया है कि हज़रत मसीह उस ज़माने से पहले वफात पा जाएंगे जबकि वो रसूल मकबूल ज़ाहिर होगा जो मुखालिफों के एतराज़ात से उनके दामन को पाक करेगा। क्योंकि इस आयत करीमा में लफ़ व नशर मुरतब है, पहले वफात का वादा है, फिर रफ़ा का, फिर तथहीर का, और फिर ये कि खुदा ताला उनके मुतबईन को हर एक पहलू से गलबा बख्श कर मुखालिफों को क़यामत तक जलील करता रहेगा। अगर इस तरतीब का लिहाज ना रखा जाए तो इसमें बड़ी ख़राबी ये है कि वो तरतीब जो वाक़ियात ख़ारजिया ने साबित कर दी है हाथ से जाती रहेगी, और किसी का इख्तियार नहीं है कि कुरानी तरतीब को बग़ैर किसी कवी दस्तावेज़ के उठा दे, क्योंकि ऐसा करना गोया यहूदियों के कदम पर कदम रखना है। ये तो सच है कि ये ज़रूरी नहीं कि अरब वाओ के साथ हमेशा तरतीब का लिहाज वाजिब हो, लेकिन इसमें क्या शक है कि खुदा ताला इस आयत में फ़िक्रा मुतवफ़ीका को पहले लाया है और फिर फ़िक्रा राफ़िओका को बाद इसके, और फिर इसके बाद फ़िक्रा मुतहरों का बयान किया गया है। और बहरहाल इन अल्फाज में एक तरतीब है जिसको खुदाए अलीम हकीम ने अपनी अबलग और अफसह कलाम में इख्तियार किया है, और हमारा इख्तियार नहीं है कि हम बिला वजह इस तरतीब को उठा दें। और अगर कुरान शरीफ़ के और मकामात यानी बाज़ और आयात में मुफस्सरीन ने तरतीब मौजूदा कुरान शरीफ़ के बरखिलाफ़ बयान किया है तो ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने ख़ुद ऐसा किया है या वो ऐसा करने के मजाज थे, बल्कि बाज़ नसूस हदीसिया ने इसी तरह उनकी शरह की थी या कुरान शरीफ़ के दूसरे मवादे के करायने वाजिया ने اس بات کے ماننے کے لیے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ ظاہری ترتیب نظر انداز کی جائے، لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کا ابلغ اور افصح کلام ترتیب سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اتفاقاً کسی عبارت میں ظاہری ترتیب نہ ہو تو بلحاظ معنی ضرور کوئی ترتیب مخفی ہوتی ہے، مگر بہرحال ظاہری ترتیب مقدم ہوتی ہے، اور بغیر وجود کسی نہایت قوی کرینے کے اس ظاہری ترتیب کو چھوڑ دینا سراسر الحاد اور خیانت اور تحریف ہوتی ہے۔ یہی تو وہ خصلت تھی جس کے اختیار کرنے سے یہودی خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہرے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس بات پر دلیل کیا ہے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک ظاہری ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے بجز دو چار مقام کے جو بطور شاذ و نادر ہیں، تو یہ ایک سوال ہے کہ خود قرآن شریف پر ایک نظر ڈال کر حل ہو سکتا ہے، یعنی اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ اگر تمام قرآن اول سے آخر تک پڑھ جاؤ تو بجز چند مقامات کے جو بطور شاذ و نادر کے ہیں، باقی تمام قرآنی مقامات کو ظاہری ترتیب کی ایک زرعی زنجیری میں منسلک پاؤ گے، اور جس طرح اس حکیم کے افعال میں ترتیب مشہود ہو رہی ہے یہی ترتیب اس کے اقوال میں دیکھو گے، اور یہ اس بات پر کہ قرآن ظاہری ترتیب کو ملحوظ رکھتا ہے ایسی پختہ اور بدیہی اور نہایت قوی دلیل ہے کہ اس دلیل کو سمجھ کر اور دیکھ کر بھی پھر مخالفت سے زبان کو بند نہ رکھنا سری بے ایمانی اور بددیانتی ہے۔ اگر ہم اس دلیل کو مبسوط طور پر اس جگہ لکھیں تو گویا تمام قرآن شریف کو اس جگہ درج کرنا ہوگا، اور اس مختصر رسالے میں یہ گنجائش نہیں۔ یہ تو ہم قبول کرتے ہیں کہ شاذ و نادر کے طور پر قرآن شریف میں ایک دو مقام ایسے بھی ہیں کہ جن میں مثلاً عیسیٰ پہلے آیا اور موسیٰ بعد میں آیا، یا کوئی اور نبی متاخر جو پیچھے آنے والا تھا اس کا نام پہلے بیان کیا گیا اور جو پہلا تھا وہ پیچھے بیان کیا گیا، لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چند مقامات بھی خالی از ترتیب ہیں، بلکہ ان میں بھی ایک معنوی ترتیب ہے جو بیان کرنے کے سلسلے میں بعض مسائلے کی وجہ سے پیش آ گئی ہے، لیکن اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ قرآن کریم ظاہری ترتیب کا اشد التزام آشیا۔ قرآن شریف کی ظاہری ترتیب پر جو شخص دلی یقین رکھتا ہے اس پر صدہ معارف کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور صدہ باریک در باریک نکات تک پہنچنے کے لیے یہ ترتیب اس کو رہنما ہو جاتی ہے، اور قرآن دانی کی ایک کنجی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، گویا ترتیب ظاہری کے نشانوں سے قرآن خود اسے بتلاتا جاتا ہے کہ دیکھو میرے اندر یہ خزانے ہیں۔ لیکن جو شخص قرآن کی ظاہری ترتیب سے منکر ہے وہ بلا شبہ قرآن کے باطنی معارف سے بھی بے نصیب ہے منہو رکھتا ہے، اور ایک بڑا حصہ قرآنی فساد کا اسی سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کا ملحوظ رکھنا بھی وجوہ بلاغت میں سے ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی بلاغت یہی ہے جو حکیمانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ جس شخص کے کلام میں ترتیب نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے ایسے شخص کو ہم ہرگز بلیغ و فصیح نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر کوئی شخص حد سے زیادہ ترتیب کا لحاظ اٹھا دے تو وہ ضرور دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے، کیونکہ جس کی تقریر منتظم نہیں اس کے حواس بھی منتظم نہیں۔ آشیا دیکھو خدا تعالیٰ کے نظام شمسی میں کیسی ترتیب پائی جاتی ہے، اور خود انسان کی جسمانی ہیکل کیسی ابلغ اور احسن ترتیب پر مشتمل ہے، پھر کس قدر بے ادبی ہوگی اگر اس احسن الخالقین کی کلمات پر حکمت کو پراگندہ اور غیر منتظم اور بے ترتیب خیال کیا جائے من ہو۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا وہ پاک کلام جو بلاغت فساد کا دعویٰ کر کے تمام اقسام سچائی کے لیے بلاتا ہے، ایسا اعجازی کلام اس ضروری حصہ فساد سے گرا ہوا ہو کہ اس میں ترتیب نہ پائی جائے؟ یہ بات تو ہر ایک شخص مانتا ہے کہ اگرچہ ترک ترتیب جائز ہے، لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ اگر مثلا دو کام ہوں اور ایک ان میں سے علاوہ دوسرے مراتب فساد بلاغت کے ترتیب ظاہری کا بھی لحاظ رکھتا ہو، اور دوسرا کلام اس درجہ فساد سے گرا ہوا ہو اور اس میں قدرت نہ ہو کہ سلسلہ ترتیب کو نبھا سکے، تو بلا شبہ ایک فصیح اور ادیب اور نقاد کلام کا اس کلام کو بہت زیادہ درجہ فساد دے گا، جو علاوہ دوسرے کمالات فساد اور بلاغت کے یہ کمال بھی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اس میں ترتیب بھی موجود ہے، اور اس سے زیادہ کوئی گواہ نہیں کہ قرآن کریم نے اول سے آخر تک سنت ترتیب کو اختیار کیا ہے، اور باوجود اس کے نظم بدی اور عبارت سلیس کو ہاتھ سے نہیں دیا، اور یہ اس کا ایک بڑا معجزہ ہے جو ہم مخالفین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی سنت ترتیب کی برکت سے ہزارہ نکات قرآن شریف کے معلوم ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ ترتیب کو تو ہم مانتے ہیں مگر توفی کے معنی موت نہیں مانتے، تو اس کے ہماری طرف سے دو جواب ہیں۔ ایک، اول یہ کہ خود صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہ معنی مروی ہیں کہ متوفی کا ممیتوں کا، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ متوفی کا کہ یہ معنی ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا، علاوہ اس کے جو شخص تمام احادیث اور قرآن شریف کا تتبع کرے گا اور تمام لغت کی کتابوں اور ادب کی کتابوں کو غور سے دیکھے گا اس پر یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ یہ قدیم محاورہ لسان عرب ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہوتا ہے اور انسان مفعول بہی ہوتا ہے تو ایسے موقع پر لفظ توفی کے معنی بجز وفات کے اور کچھ نہیں ہوتے، اور اگر کوئی شخص اس سے انکار کرے تو اس پر واجب ہے کہ ہمیں حدیث یا قرآن یا فن ادب کی کسی کتاب سے یہ دکھلاوے کہ ایسی صورت میں کوئی اور معنی بھی توفی کے آ جاتے ہیں، اور اگر ایسا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قدسیہ سے پیش کر سکے تو ہم بلا توقف اس کو 500 روپے انعام دینے کو تیار ہیں۔ دیکھو حق کے ادھار کے لیے ہم کس قدر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتا؟ اگر سچائی پر ہوتے تو اس سوال کا ضرور جواب دیتے اور نقد روپیہ پاتے۔ غرض جب فیصلہ ہو گیا کہ توفی کے معنی موت ہیں، یہی معنی حضرت ابن عباس کی حدیث سے معلوم ہوئے، اور ابن عباس کا قول جو صحیح بخاری میں مندرج ہے وہ قول ہے جس کو عینی شارح بخاری نے اپنی شرح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے، اور یہی معنی محاورات قرآن اور محاورات حدیث میں سے اور نیز کلام بلغائے عرب کے تتبع سے ثابت ہوئے، اور اس کے سوا کچھ ثابت نہ ہوا تو پھر ماننا پڑا کہ یہ وعدہ جو اس آیت شریفہ میں مندرج ہے یہ حضرت مسیح کی موت طبعی کا وعدہ ہے، اور اس میں حضرت مسیح کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ یہودی کہ جو اس فکر میں تھے کہ آن جناب کو بذریعہ صلیب قتل کر دیں وہ قتل نہیں کر سکیں گے، اور اس خوف سے اللہ تعالیٰ نے مسیح کو تسلی بخشی اور ایک لمبی عمر جو انسان کے لیے قانون قدرت میں داخل ہے اس کا وعدہ دیا، اور یہ فرمایا کہ تو اپنی طبعی موت سے فوت ہوگا۔ اب اس فیصلے کے بعد دوسرا تنقیح طلب امر یہ ہے کہ آیا یہ وعدہ پورا ہو چکا یا ابھی حضرت مسیح زندہ ہیں؟ سو یہ تنقیح بھی نہایت صفائی سے فیصلہ پا چکی ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ کی ترتیب صاف طور پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ اب تک فوت نہیں ہوئے تو پھر اس سے لازم آتا ہے کہ رفع بھی نہیں ہوا، اور نہ اب تک ان کی تطہیر ہوئی اور نہ اب تک ان کے دشمنوں کی ذلت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال بدیہی البطلان ہے، اور اگر یہودیوں کی طرح بے وجہ تحریف کر کے کلمات الہیہ کو ان کے موازے سے نہ اٹھا لیا جائے تو یہ آیت بترتیب